تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہو تو لباس اور سواری کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ واصف صاحب، بالکل ایسی احادیث موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لائے تو آپ نے شامی جبا پہنا ہوا تھا، اور شام کا جبا اس وقت بہت بہت بڑے بڑے لوگ پہنتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں اوپر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تنگ تھا، تو پھر آپ نے اس جبے کو اتارا اور وضو کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سواری میں بہترین جانور پسند فرماتے تھے. اور بہت سی چیزیں، ان سب کی اصل وہ ہے جو سورہ وضحا میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو بھی پروردگار تجھ پہ انعام کرے اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہاں کے دو باتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے انعامات کا اظہار کرنا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا اوڑھنا، بچھونا وغیرہ وغیرہ. یہ اگر کبر کی نیت ہو گئی تو ولیعوذ باللہ یہ سب چیزیں خدا کے ہاں پکڑ کا موجب بنیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ آدمی ایسے کام نہ کرے. اور اگر کسی آدمی کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنے انعامات کو دیکھنا چاہتا ہے، میں خدا کا انعام ظاہر کروں کہ اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کو اپنانا چاہیے اور اس پہ ثواب بھی ملتا ہے. زید صاحب کے انتقال کے بعد وراثت کے مسئلے میں شرعی رہنمائی چاہیے. تین بیٹیاں، ایک بیوی، ایک بھائی اور دو بہنیں زندہ ہیں. خاندان شافعی فقہ پر عمل کرتا ہے. کل زمین 24 مرلے تھی. چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ والد نے زندگی میں اسے 1/3 زمین دے دی تھی، تو 1/3 کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچی کو 8 مرلے مل گئے تھے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وراثت کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، شافعی فقہ اور حنفی فقہ دونوں کی کتابیں دیکھ کر اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں پہ دونوں کے درمیان فقہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پہلی بیٹی جو تھی 1/3 زمین پر اس نے والد سے لے لی، رجسٹری کرا دی جہاں وہ رہتی ہیں، 8 مرلے تو یہ نکل گئی، باقی رہ گئی 16 مرلے. دوسری 1/3 زمین پر والد کا پرانا گھر تھا، تقریباً 2.5 سال پہلے اس دوسری بیٹی نے گھر نیا بنوا لیا جہاں والد رہتے تھے، اور اس گھر کی ملکیت اب اس بیٹی کے پاس ہے، اور زمین کا جو تیسرا حصہ ہے وہ غیر استعمال شدہ ہے. پھر فرمایا ہے کہ زمین کے 3 ٹکڑے، اس کے مطابق شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو کچھ اس پہ لکھا ہے کہ زمین کو عملی طور پر تقسیم کرنا ممکن نہیں. پھر چوتھی چیز آپ نے یہ لکھی ہے کہ نقد رقم دی جائے تو زمین کی قیمت کس نرخ پر لی جائے. ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ جو اپنی بیٹی کو زندگی میں وہ دے گئے وہ 8 مرلے تو گئے، وہ وراثت میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے قبضہ بھی دے دیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو آباد کر دیا. اور دوسری بیٹی جو ہے، انہوں نے جو 8 مرلے لے لیے، وہ شرعی ورثہ جو ہیں وہ 8 مرلے، اور 8 مرلے جو غیر آباد ہیں یہ 16 مرلے وہ تقسیم کریں گے. مرحوم کے انتقال کے بعد جو تجہیز و تکفین وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پہ جو کچھ صرف ہوا تھا اس کو نکال لیا جائے. اگر وہ کسی نے اپنی طرف سے تبرعان نیکی کے طور پہ کر دیا تھا تو پھر وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس میں ان کی اہلیہ اگر زندہ ہیں تو اس کا حق مہر بھی ادا کیا جائے گا. اہلیہ کا حق مہر اصل میں شریعت کے مطابق اس وقت ادا ہوتا ہے جب اصل صورت یہ ہے کہ جب مثلا 500,000 مہر رکھوا دیا تو 500,000 اس کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ آپ کا حق مہر ہے، آپ جیسے چاہیں، یہ حق مہر کی رقم اٹھا کے بیوی دے دے کہ رکھیں آپ، اب جا کر جائز ہو گیا. اب مجبوری کی حالت ہے کہ ہم کہتے ہیں بیوی نے معاف کر دیا تو چلو اب معاف کر دیا، مجبوری ہے نا، ورنہ اصلاً یہ ہے کہ وہ عورت کا حق بنتا ہے، اس پہ کوئی نہیں بولتا. اور مہر لکھواتے ہیں تو 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، 50 تولے سونا. اور ہم عموماً نکاح اسی وقت پڑھاتے ہیں کہ لاؤ بھائی پیسے، وہ پیسے رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹی یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ آپ کا حق مہر ہے، اس پہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے. ہم اسی لیے کرتے ہیں یہ تاکہ شریعت کے اعلیٰ درجے پر بات کریں. اس لیے وہ اگر بیوی زندہ ہے تو اس وہ بھی قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے. تو رہ گئے 16 مرلے، تو جو کچھ بچا ہے اس کے بعد ترکہ، جو کچھ بچا ہے اس میں 288 حصے کیے جائیں گے. بیوہ کو 36 حصے دیں، حق مہر اگر ادا ہو گیا تو الگ ہے، اور ہر بیٹی کو 64 حصے دے دیں، بھائی کو 30 حصے دیں، اور ہر بہن کو 15 حصے تقسیم کیے جائیں گے. آسانی کے لیے فیصد حصے بھی ہم نے یہ لکھ دیے ہیں سارے. آپ ان حصوں کو میں حوالہ کے، اور حوالہ جو ہے ہم نے زہیلی جو ہیں، معلوم نہیں اب زندہ ہیں یا وفات پا گئے، رحمہ اللہ، ان کی جو فقہ اسلامی ہے اس سے لیا ہے. اور یہ ہم آپ جو سوال کرتے رہتے ہیں عام طور پہ، غالباً یہ فن لینڈ سے،
ظفر صاحب
فن لینڈ سے، یہ ہم حوالے کر رہے ہیں ان کے. آپ آفتاب صاحب کو ہی عام طور پہ فون کرتے ہیں، یہ آفتاب صاحب سے آپ منگا لیجئے. بالکل شافعی فقہ میں بھی یہی ہے، ہم نے اطمینان کر لیا ہے. یہ ابھی حق مہر گئی تو مسئلہ بیان کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہ ذرا سا تفصیل طلب ہے، جو پہلے سے سوالات آئے ہوئے ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ذاتی گھر نہیں ہے، ایک پلاٹ ہے جو اس نیت اور ارادے سے خریدا گیا تھا کہ جب اس پلاٹ کی اچھی قیمت ملے گی تو اس پلاٹ کو بیچ کے گھر خرید لوں گا. ملکی حالات کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں اس وقت اپنا پلاٹ بیچتا ہوں تو نقصان ہو جائے گا، انتظار کر رہا ہوں کہ ذاتی مکان کے لیے یہ پلاٹ بیچ دوں، تو اس نیت کے ہونے کی بنا پر مجھ پہ اس پلاٹ کی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ شیرا صاحب، اس پلاٹ کی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ آپ نے خریدا ہے، پھر آپ اس کو بیچیں گے تو یہ تجارت ہی کی ایک قسم ہو گئی نا. آپ نے خریدا ہے مثلاً 10 لاکھ میں، آپ بیچ دیتے ہیں اسے 20 لاکھ میں، تو 20 لاکھ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے مکان کو خریدنے میں صرف کریں، وہ کہیں اور بھی لگ سکتے ہیں، آپ کا حلال اور پاک مال ہے. تو یہ تجارت ہی کی ایک صورت بن جاتی ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پلاٹ بیچنے کی نیت جب تک آپ ختم نہ کریں تو وہ جو سودا نہیں مل رہا، تاخیر تو اس میں ہو رہی ہے نا، اور نیت برقرار ہے، تو پلاٹ جو ہے وہ قابل زکوٰۃ ہے. سال گزرنے کے بعد قیمت زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اور اگر اس کا ریٹ فرض کیجئے کسی وقت 20 لاکھ تھا، آج 15 لاکھ مل رہا ہے کم قیمت پہ نا، تو 15 پہ ہی واجب ہوگی، اور بیچنے کی نیت ختم کر لیں اس پہ. اور آپ کہیں اسی پلاٹ پہ میں اپنا مکان بناؤں گا، بیچنے کی نیت نہ رہی نا، اس پہ اپنا مکان بنانا ہے، کوئی زکات نہیں جب بھی بنائیں. عارف صاحب نالندہ بہار سے دریافت فرماتے ہیں، سینئر سٹیزن مارٹگیج ہے ہز پراپرٹی ود دا بینک آف ریسیو اے لون انڈر وچ بینک ریکورز. یہ اصل میں نا عارف صاحب، یہ سوال ہے آپ کا کنونشنل بینک جو ہوتے ہیں اس کے متعلق، اور آپ کنونشنل بینک میں اپنی جائیداد دے کے اس پہ جو لے رہے ہیں قرضہ، تو یہ سودی قرضہ ہو جائے گا، بینک ایسے ہی نہیں دیتا، سود پہ دیتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں سود آ گیا. فرض کر لیجئے آپ انڈیا میں رہتے ہیں، اس کو غور سے سن لیجئے کہ اگر آپ ہوتے بینک کی جگہ اور بینک آپ سے کہتا کہ ہمیں 2 ارب روپیہ قرضہ دے دے، تو آپ 2 ارب روپے دیتے بینک کو قرضے میں، تو اگر یہ پاکستان ہوتا تو یہ جائز نہیں تھا کہ آپ 2 کی بجائے 2.25 ارب روپے واپس لیں، آپ 25 کروڑ اس پہ سود لے لیں، انڈیا میں جائز ہوتا ایک کال کے مطابق. ٹھیک ہے، دو چیزوں میں فرق ہے نا. اس صورت میں جو آپ نے تحریر فرمائی ہے اس میں تو آپ قرض لے رہے ہیں بینک سے اور بینک اس پہ نفع وصول کرے گا، تو کنونشنل بینک ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اسے سود دیں. اور اگر صورت حال ہوتی اس کے برعکس، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، یہ ایرانی حکومت کو جب خسارہ اور نقصان یہ ہوتا ہے تو حضرت شاہ رضا رحمت اللہ علیہ کا جو مقبرہ ہے اس پہ جو بھی حضرات ہیں ان کے یہاں اتنا سونا آتا ہے، اتنا سونا اہل تشیع وہاں نظر چڑھاتے ہیں کہ ایرانی حکومت حضرت شاہ رضا صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو متولی لوگ ہیں ان سے وہ سود پہ سونا اٹھا لیتے. دنیا میں ایسے ہوتا ہے، ہم ایران کی یہ بات نہیں کہہ رہے کہ اس کا سود جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے کیا نہیں، اس کو چھوڑو، لیکن انڈیا میں چونکہ ہندوؤں کی حکومت اور اس کا غلبہ ہے، تو فرض کر لیجئے کہ بینک آپ سے رجوع کرتا اور کہتا صاحب 2 ارب روپے آپ مجھے دے دیں، آپ اسے دیتے اور پھر اس سے کہتے کہ مجھے اس پہ انٹرسٹ چاہیے، سود چاہیے، تو ہندوؤں سے غیر مسلموں سے یہ لینا آپ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ایسا مل جاتا ہے جس میں اسے جائز قرار دیتے. اب وہ کیوں جائز قرار دیتے ہیں یہ لمبی فقہی بحث ہے، آپ بالائی کھائیے. ممکن ہے کہ رزق میں یا روزگار میں بندش ہو، اگر ہوتی ہے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ رزق میں جو بندش ہوتی ہے واللہ عالم ہوتی ہوگی بھائی، یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ یہ علم کو جانتے ہوں گے، یہ بندشیں اور تعویذ اور دھاگے اور یہ چیزیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں قرض کا بوجھ پڑ جائے تو اللہ سے یہ مانگا کرو، اللہم اکفنی بحلالی کا عن حرامی کا واغننی بفضلی کا عمن سواک. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آیا تھا اور اس نے قرض کے بوجھ کے متعلق شکایت کی تھی، تو فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا بتاؤں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائی تھی، اور یہی الفاظ فرمائے کہ اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہم اکفنی بحلالی کا عن حرامی کا واغننی بفضلی کا عمن سواک. وضو کے درمیان بھی اور نمازوں کے بعد ایک اور دعا بھی حدیث میں آئی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما، ووسع لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو میرے لیے کافی کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور اللہ مجھے میرے رزق میں وسعت عنایت فرما. یہ پڑھتے رہیے، اس میں بھی یہی آیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا تھا اور پھر وہ اس کا حال دیکھا کچھ عرصے کے بعد تو بہت فقیر ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو. یہ ابو جعلہ نے اپنی مسجد میں نقل کیا رحمہ اللہ، فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں اس رب پہ بھروسہ کرتا ہوں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس پہ کبھی بھی فنا نہیں آئے گی. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر ہو تکبیرہ، 15ویں پارے کی آخری آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ اس سے ملے تو اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت دی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. تو یہ وہ دعا ہے. کہ جتنی دعائیں بھائی اب یہ کی دعائیں اس کے بعد آپ میں سے کئی ایک کے آتے ہیں پیغامات جو ہم تک پہنچتے ہیں کہ انہیں پرنٹ کرا دیں لکھا دیں، اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں کہ کسی جواب کے ساتھ میوزک کیوں ہے اور یہ اور یہ، میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرتا، اس نے اگر یہ توفیق بخشی ہے تو اس کا انعام ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر گزر گئی، میں خود اس چیز کو نہیں چاہتا، یہ ریکارڈنگ، یہ چیزیں. جمعے کے لیے آتا ہوں، کوئی جمعہ ایسا نہیں جب مجھے پہ بوجھ نہ ہوتا ہو کہ یا اللہ بیان کرنا ہے، کیا مشکل ہے، کیا کریں. لیکن مصلحتیں اور مجبوریاں مل جاتی ہیں نا، تو صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے یہاں بولنا ہے. آگے وہ تقریر ریکارڈ ہوئی نہیں ہوئی، کسی نے میوزک شامل کیا نہیں کیا، اس کے ٹکڑے کیے نہیں کیے، کبھی جو مڑ کے دیکھا ہو. اسی طرح یہ دعائیں جو ہیں، اس پہ کون لکھے، کون اس پہ چڑھائے، کیا زیر زبر ہوں کیا نہ ہو، کوئی تعلق ہمارا اس سے نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کرنے لگیں تو پھر ایک اور آدمی کی نوکری جاب چاہیے، اس کے پیسے کون دے گا، اس کی تنخواہ کون دے گا. لوگ پیسے خرچ کرتے نہیں اور چاہتے ہیں مفت میں، تو مفت میں تو بھائی دین کے کام نہیں ہوتے نا. ہم ابھی جمعے میں آئے تو ایک دوست ہمارے ملے، فروخ صاحب، تو میں نے ان سے کہا 3 مہینے سے ہم نے تنخواہیں نہیں دی ندوہ میں، اور 2 کروڑ سے زیادہ سارا لائبریری کا ہو گیا، اس کا کچھ سوچو. تو اب ایک اور آدمی رکھ لیں جو دعائیں بھی لکھے، آپ تک نشر بھی کرے، آپ بھیج دیں تنخواہ، ہم رکھ لیں گے، ہمیں کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بتائی، اور یہ بڑی مؤثر چیز ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ دعا نقل کیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ کی زندگی سے اور زندگی کی مشکلات سے. واعوذ بک من العجز والکسل، اور اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر وقت سستی چاہی رہتی ہے. پانی کا گلاس بھی پینا ہو تو فلانے بھائی پانی دے دے. وہ دلی میں 2 بھائی آ گئے تھے نوکری ڈھونڈنے، دونوں ہی سستی کے مارے ہوئے تھے، رات ہوئی تو لیٹ گئے. بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ چھوٹے معلوم نہیں باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں، جا ذرا دیکھ کیا. اس نے لیٹے لیٹے کہا بارش نہیں ہو رہی بھائی جان. اس نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس بارش نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا بلی آئی تھی، میں نے ہاتھ پھیرا تو سوکھی تھی. تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر اس نے کہا بچے، بیٹے، چھوٹے بھائی اٹھ، دروازہ بھیڑ دے. کہنے لگا بھائی جان رضائی سر پہ اوڑھ لیں. اس نے کہا اٹھتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا کون؟ کہ تو. کہنے لگا بھائی جان سارے کام میں ہی کروں گا، آپ اٹھ جائیں. تو اس لیے سستی کے مارے ایسے ہی ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے واعوذ بک من العجز والکسل، اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تھک جاؤں. جب بھی کسی کام میں تھکن محسوس ہونا تو بچوں یہ بڑا زبردست نسخہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور دیکھو کیسے تھکن دور ہوتی ہے. واعوذ بک من الجبن والبخل، اللہ بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور نامردی سے، جبن ڈر جانا خوف. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ قرض کا بوجھ مجھے دبا لے، میں پریشان ہو جاؤں. اور کیا بات فرمائے، وقہر الرجال، اور اللہ لوگوں کو دیکھ کے میں ڈرنے لگوں، یہ وزیر آ گیا ہے، یہ وزیر اعظم آ گیا ہے، یہ فلاں آ گیا ہے، میں ڈرنے لگوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے. سنن کبریٰ نسائی میں بھی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور وہ وضو فرما رہے تھے، تو وضو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے وضو کرتے کرتے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ ابھی گزر چکی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول لقد سمعتک تدعو بقضاء وقضاء، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ابھی دعا مانگ رہے ہیں وضو کے دوران اللہ سے، اور آپ عرض کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو آپ نے فرمایا حل ترک تم ان شعین، کوئی چیز پھر میں نے چھوڑ دی، کوئی چیز رہ گئی ہے میری دعا میں؟ اللہ سے سب کچھ ہی تو مانگ لیا کہ خطاؤں سے درگزر فرمائے، میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے، یعنی میرا گھر آرام کی جگہ بن جائے، اور اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، تو آپ نے کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اسی طرح مشکات میں آتا ہے یہی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ جو دعائیں ہمیں تو یہ پتہ ہیں یہ پڑھنی چاہیے۔ باقی جادو ٹونا تعویذ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی نہیں ٹوٹتے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، تو بندے کو چاہیے خود مر جائے۔ تصوف اور اسلام میں سر کیا مطلب ہے، اس کے کتنے درجات ہیں؟ حسان صاحب، سر جو ہوتا ہے، سر کا مطلب تصوف میں وہ لطیف ایک نقطہ ہے جو انسانوں کے دل میں امانت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے جو عام لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوتی، اور انسان کی روح کا وہ حصہ جو اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے وہ لطیفہ سر ہے۔ اس لطیفے کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ کی قرب اور اللہ کی معرفت کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کی باطنی حالت سے ہے، اور اس پہ اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو ذوقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے تصوف کی اصطلاحات پر ایک کتاب لکھی ہے، وہاں دیکھ لیجیے۔ یا سلسلہ نقشبندیہ کے جو اکابرین ہیں نا، وہ قلب روح سر خفی اخفا، ان پانچوں لطائف پر محنت کراتے ہیں۔ چشتیہ کے، سہروردیہ کے اور قادریہ سلسلے کے مشائخ عام طور پہ دل پہ محنت کراتے ہیں، قادریہ سلسلے میں بھی لطائف پہ محنت ہوتی ہے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی، کیا آج بھی ایسی سعادت کسی کو مل سکتی ہے؟ میں ایک خاتون ہوں، ایسے کون سے اعمال اور اسکار کروں کہ میرے جنازے میں بھی فرشتے شریک ہوں؟ وہ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں آئے تھے، تو عمر بھر کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجے رکھ کے چل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں سعد کے جنازے میں کہ اگر میں پاؤں رکھوں گا تو فرشتوں کے پاؤں میرے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے، تو اس لیے ایسے چل رہا ہوں۔ اب بھی کوئی آدمی، یقیناً اس کے جنازے میں فرشتے آتے ہی ہوں گے، اگر وہ زندگی میں انصاف پر قائم رہا، اگر وہ آدمی عدل پر قائم رہا، اگر وہ آدمی صلح پر قائم رہا، یہ جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں نا، فرشتوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے، فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جائز ہے اگرچہ، لیکن آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غسل کرنا ہو اور وہ نہ کرے تو اللہ کے فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ جائز ہے کہ فجر کے بعد کسی پہ غسل واجب ہو گیا تو ظہر میں کر لے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ اس وقت حالت میں نہیں رہتے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں کی بو کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے قرآن پڑھنے کے متعلق بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو تو یہ آواز فرشتے اپنے منہ میں لے لیتے ہیں اور یہ ان کی غذا ہے, جیسے شہد کی مکھی ہے, ہے تو اس کی قے لیکن انسانوں کی غذا ہے, جیسے کپڑا ریشم. ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کا تھوک ہے لیکن انسان بہترین طریقے پہ اسے پہنتے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں, ہمارے کلمات, ہمارے الفاظ, یہ خود گواہ بنیں گے. اور ان الفاظ کا ایجاد اور ان الفاظ میں سے ہر لفظ کے ساتھ کتنے موکل آتے ہیں, ہر لفظ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, حرف کے ساتھ, لفظی حرف کے ساتھ. یہ اب قدیم جو کھدائیاں ہو رہی ہیں اس زمانے میں یہ علم تھا جو اب نہیں رہا, لیکن یہ ہوتا ہے ایسے. تو اس لیے اور سب سے مؤثر چیز بھی آپ سے عرض کریں دعا ہے. بس اللہ سے مانگتی رہیے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک دوست ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اور بعض اوقات تو جمعے کی بھی پرواہ نہیں کرتا, وہ غیر مسلموں کی صحبت میں رہنے لگا ہے. یہ یو پی سے سوال پوچھ رہے ہیں, اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. رہنمائی بھیا یہ ہے کہ جو آپ کا جی چاہے وہ کریں, دونوں طریقے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ملتے رہو, شاید کوئی نہ کوئی چیز اس کے ذہن میں آ جائے, شاید ملے تو کوئی نیکی کی بات, میں اس سے وہ مجھ سے سیکھ لے. ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے, اس کے مقتضا پر, اس کے تقاضے پر عمل کر دے. نماز کی حفاظت کرنے والے خواتین کی اکیلے نماز کی خواتین کے لیے نماز کی حفاظت میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر وہ چیز جو مردوں کی نماز میں, اصل نماز میں خشوع اور خضوع ہے. اصل نماز یہ ہے کہ آدمی جب پڑھے تو وہ جانے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں, اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپے, اس کا دل مانگے تو اسے پتا ہو کہ کس شہنشاہ کے حضور میں ہوں اور مجھے کس طرح بات کرنی ہے. یہ جو حضوری کی کیفیت نماز میں رہتی ہے نا, یہ مرد و عورت سب میں ہی ہونی چاہیے. زہبی رحمت اللہ لکھا ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے حج کے لیے احرام باندھا اور جب لبیک کہا تو رو پڑے اور اتنی زیادہ شدت کی رقت طاری ہو گئی. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, میں کہہ رہا تھا میں حاضر ہوں تو مجھے خیال آیا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں تو میرا جسم کانپنے لگا. یہ نماز تھی, مرد و عورت سب کے لیے یہی ہے. ایک میڈیکل نفسیاتی کیفیت ہے جسے ڈاکٹر میسوفونیا کہتے ہیں. بعض مخصوص آوازیں جیسے کھانسنا, گلا صاف کرنا اور سونگنے کی آوازیں ذہن میں شدید تکلیف اور بے چینی پیدا کرتی ہیں. اس وجہ سے مجھے مسجد میں جانے میں دقت ہوتی ہے, کئی مرتبہ میرا دھیان بڑھ جاتا ہے. اس بیماری کی وجہ سے جماعت کی نماز گھر پر ادا کرنا جائز ہوگا؟ مسجد جاؤں تو کیا میں ہلکے نوائز کینسلنگ ڈیوائسز یا ایئر پلگ استعمال کر سکتا ہوں تاکہ یہ آوازیں کم آئیں اور میں نماز ادا کر سکوں؟ تین چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ استعمال کریں اور اس سے آوازوں پہ فرق پڑتا ہے اور دقت نہیں ہوتی تو پھر تو جماعت چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں اور جماعت سے, اہلیہ ہیں, بچے ہیں, کوئی بھی نماز وقت میں آ جائے, دوست ہیں, نماز پڑھیں ان کے ساتھ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اتنا بھی نہ ہو تو پھر اکیلے نماز پڑھیے. جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہے, واجب ہے, سمجھے, ایسے نہیں چھوڑی جا سکتی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے بیماری, فقہا نے 17 کے قریب عذر لکھے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں نہ جائے, اس میں سے ایک بیماری بھی ہے. یہ بیماری کبھی کبھی نفسیاتی ہوتی ہے, اگر نفسیاتی بیماری ہو تو بھی آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنا لیجیے. میں اگلے سال مارچ میں پرائمری اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ابتدائی 3 سالوں میں بچے کو ناظرہ، قرآن، تجوید، مخارج کے ساتھ پڑھائے جائیں گے. اردو، انگلش اور عربی کو بطور لینگویج پڑھایا جائے گا. شروع میں اردو، پھر انگلش اور آخری 2 سالوں میں عربی ہوگی. جب پرائمری اسکول مکمل ہو تو بچہ ان تینوں زبانوں کو جانتا ہو. آپ بتائیں کہ یہ طریقہ جو میں سوچ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے اس اسکول کے حوالے سے تو مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے. میں پہلی بار اسکول کھول رہا ہوں. قاسم صاحب، کوئٹہ میں آپ اسکول کھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اسکول میں برکت دے. جہاں تک لینگویجز کا تعلق ہے اور جہاں تک اسکول کے لیے ایک نصاب متعین کرنے کا تعلق ہے، آپ نے ہماری رائے پوچھی ہے تو یہ باتیں اس طرح نہیں کی جا سکتی. آپ تشریف لائیں، بیٹھیں. فرض کر لیں کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ اپنا اسکول کھولیں. ہمارے سامنے تو ساری پرائمری اور پہلی کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کا نصاب ہمارے ذہن میں، پورا تعلیم کا پروگرام جو کسی بھی اچھی مملکت میں ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں عمر گزر گئی، اسباب اور وسائل ہمارے پاس اگر ہوتے ہم ایک منٹ نہ لگاتے یہ جمعہ اور یہاں کی خطابت چھوڑ دیتے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک اچھا اسکول، ایک اچھی درسگاہ بناتے جہاں ہمارے بچے پڑھیں اور ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ تعلیم ہوتی کیا. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کی بھی قربانی اس تعلیم کے لیے دی جا سکتی ہے. لیکن قاسم صاحب، اس طرح بات ہو نہیں نہ سکتی. لاہور سے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا تعلیمی نصاب کے متعلق، تو ہم نے ان سے بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح بتانا مشکل ہیں. یہ باتیں فون پہ یا اس ذریعے سے یا سوالات کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پاس اسباب اور وسائل ہیں، بسم اللہ شروع کیجیے.